तफसीर देखेंगे आयत नंबर 109 से। यौम यजमउल्लाहु रुसुल, जिस दिन अल्लाह जमा करेगा रसूलों को, सारे रसूलों को, कोई भी नहीं बचेगा। फयकूलु माज़ा उजिबतुम, फिर कहेगा तुमको क्या जवाब दिया गया, यानी जब तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया, अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाई, तो लोगों ने तुम्हें क्या रिस्पांस दिया था, क्या इसको कबूल किया था कि नहीं किया था। क्यों पूछेंगे अल्लाह ताला? अल्लाह ताला को नहीं पता? पता है, लेकिन हुज्जत तमाम करने के लिए और उस मजमे में जो मैदान महशर में होंगे उन सबको सुनवाने के लिए। अब नबी इस बात को सुनकर क्या कहेंगे? कालू ला इल्मा लना, ए अल्लाह हमें तो खबर ही नहीं है। ये क्यों कहेंगे? उस दिन की दहशत की वजह से। असल में यहाँ क़यामत का एक मंज़र पेश किया जा रहा है कि जिस दिन हर बंदा नफसी नफसी पुकार रहा होगा, जो नेमतें अल्लाह ने इंसानों को दी उनका हिसाब लिया जा रहा होगा। अल्लाह ने जिस तरह दूसरे लोगों को जो नेमतें दी थी, माल जान खाने पीने और इस तरह की चीज़ों की सूरत में, इसी तरह अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने हिदायत की नेमत दी थी और ये एहसास दिया था कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओगे। कल क़यामत के दिन उसकी जवाबदेही हो रही है और असल में यहाँ अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो लोग नबियों को खुदा बना लेते हैं या खुदाई में शरीक बना लेते हैं, वो दुनिया में ही इस बात को समझ जाएं कि तुम्हारी सिफारिश करना तो दूर की बात, नबियों से तो खुद सवाल जवाब होगा। हम देखेंगे कि इस एक सबक में सिर्फ नबियों का नहीं, ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिनकी उम्मीद तुम लगाए बैठे थे कि वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, देखो आके वो तो खुद कटहरे में खड़े हैं। अल्लाह का इंसाफ इतना बेलाक है कि नबी भी उससे अलग नहीं हो सकते, तो लिहाजा अल्लाह ताला उनको पूछेगा, बताओ भाई जब तुम पहुँचे तो क्या हुआ। नूह से पूछेगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछेगा, मूसा और ईसा से पूछेगा और सारे रसूलों से पूछेगा कि बताओ क्या तुम्हें मिला। ऐसे ही है ना, जैसे किसी को कोई आप जिम्मेदारी देते हैं तो फिर एंड पे रिपोर्ट लेते हैं ना कि भाई क्या हुआ, अच्छा कैसा रहा रिस्पॉन्स। तो यहाँ भी रिपोर्टिंग हो रही है। नबी कहेंगे ला इल्म लना, हमें तो नहीं पता। ये क्यों कहेंगे? इसकी एक वजह उस दिन की दहशत, खौफ की वजह से, अल्लाह पता नहीं क्या हुआ। कभी आपसे कोई अचानक कोई बात पूछे तो आप क्या करते हैं? एकदम बुखला जाते हैं, फिर थोड़े बखोश आती है, फिर आप कहते हैं ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है। तो एक वजह तो इसकी ये बनी। दूसरी बात ला इल्म लना की मुफस्सरीन ने दी कि नबी इस बात का इजहार कर देंगे कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो इन्होंने किया वो तो हमें पता था, लेकिन दुनिया से हमारे जाने के बाद इन्होंने क्या किया इसका हमें इल्म नहीं है। और इसकी दलील मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में भी। आपने फरमाया कि तुम में से जिसने मुझे मिलना हो मैदान महशर में तो हौज़े कौसर पे मिलना, कि मैं वहाँ अपने उम्मतियों को पानी पिलाऊंगा जिसके बाद उनको प्यास नहीं लगेगी। फिर आपने फरमाया कि मेरे पास लोग आते जाएंगे, मैं उनको पिलाता जाऊंगा। लोगों ने पूछा आप पहचानेंगे कैसे, तो फरमाया कि मैं उनके वज़ू के चमकते हुए निशानों से पहचान लूंगा। कहा इतने में कोई लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनको हौज़े कौसर से पानी देने लगूंगा कि फ़रिश्ते आएंगे और मुझे कहेंगे कि अल्लाह के नबी इनको हौज़े कौसर से पानी ना दें। क्यों? कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन में कितने इजाफे कर दिए थे, चेंज कर दिया था इन्होंने आपका दीन, इन्होंने बिदात उसमें डाल दी, मनपसंद चीज़ें डाल दी। इस बात को सुनकर अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि फसुखकन फसुखकन, इनको पीछे धकेलो, इनको पीछे देखो कि जिन्होंने मेरे बात मेरे दीन को बदल दिया। तो इससे भी पता चलता है ना कि अगर अल्लाह के नबी को पता हो पहले से इस वक्त उम्मत क्या कर रही है, तो फिर क़यामत के दिन ये गलत फहमी क्यों हो। बाज़ लोग आज भी ये ख्याल रखते हैं कि अल्लाह के नबी को हमारा सब कुछ पता है। देखिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर आमाल पेश किए जाते हैं या आपका दरूद भेजा पढ़ा जाता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आपको दुनिया के हर मुसलमान की इच्छी बिच्छी पता चल गई। गैब के मामले इनको गैब में रहने दें, एग्जैजरेट करेंगे तो अकीदे में खलल आ जाएगा, लेकिन अपने बाद वाली बातों का नहीं पता। तीसरी इसकी बहुत ही खूबसूरत तौजीह की गई और वो क्या थी कि अल्लाह के नबी क्यों इनकार कर देंगे, ला इल्म लना क्यों कह देंगे, कि अल्लाह ताला के इल्म के सामने अपने आप को हकीर जानते हुए, अज़राहे अदब, یہاں سے نبیوں کا ادب پتہ چلتا ہے. تو اللہ کے نبی اس بات سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ. اور یہ خوبصورت انداز بھی ہوتا ہے نا, جیسے آپ کسی سے کچھ پوچھیں تو اب ایک ہے کہ آنکھیں کھول کھول کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو اس کے دلائل دیں, یہ تھا اور یہ وجہ تھی اور وہ تھی, اور دوسرا یہ کہ وہ پیار سے اپنی آنکھوں کو جھکا لے اور معصومیت سے خاموش ہو جائے. جب ڈانٹ پڑتی ہے تو دونوں میں سے کون سا رویہ اچھا لگتا ہے ماں باپ کو, وہ بچہ جو آگے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دلیلیں دے, یا وہ جو خاموش ہو جائے کہ اچھا امی آپ بہتر جانتی ہیں, مطلب کسی کو کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا, تو آگے سے بات دہرانے کے بجائے آپ خاموش رہیں, تو وہ زیادہ اچھا رویہ ہوتا ہے. لا علم لنا انک انت العلام الغیوب, کہ اللہ تو ہی غیب جاننے والا ہے اور تیرے سوا کوئی یہ بات نہیں جاننے والا. نبی اپنی قوموں کے خلاف حجت بھی نہیں دینا چاہتے نا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نافرمانیوں کا حال بتا دیں اور اس کے بعد یہ پکڑے جائیں. اس میں انبیاء کرام کی محبت بھی دکھتی ہے اپنے امتیوں سے. اب یہاں تک بات کامن تھی, ہم سب اپنے آپ کو یہاں رکھیں. جب نبیوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا اور کیسا ہوا, تو کیا ہم سے نہیں پوچھے گا؟ سوال اٹھتا ہے کہ کیا امتیوں سے بھی کچھ پوچھا جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا. سورت ملک میں آتا ہے, جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے پہلے پوچھا جائے گا الم یاتیکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہ آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ آئے تھے, قالو بلا قد جانا نذیر, آئے تھے ڈرانے والے لیکن فکذبنا, ہم نے جھٹلائے اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا. تو قیامت کا دن اتنا بے لاگ دن ہے کہ اس دن ہر ایک کی پیشی ہوگی. اب سوچئے ذرا, وہ لوگ جو اس وقت امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ نبی ہماری سفارش کر لے اور ہمارے اب حال پوچھ لے اور یہ کرے, اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا, کہ جن کی امید پہ گناہ کرتے رہے وہی ہمیں بہکانے لگ گئے تو پیچھے کیا ہوگا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم قیامت کے دن کے اس حساب کے لیے تیار ہیں. یہاں تو نبی کی بات ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامتی حتی یسل عن خمس, قیامت کے دن آدم کا بیٹا میدان محشر سے اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے. سوچیں ذرا, اللہ اکبر. اور وہ پانچ سوال کیا ہوں گے؟ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری, ان عمری ہی, رات دن کیا کیا, کیا ترجیحات تھیں. پھر دوسرا سوال, جوانی کہاں گزاری, کیونکہ یہ عمل کا دور ہوتا ہے. اور تیسرا سوال, مال کے بارے میں, مال کو کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا. اور چوتھا یہ تھا کہ کہاں خرچ کیا. اور پانچواں سوال ہوگا کہ اپنے علم پر عمل کیا کیا. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس, عن عمرہ فیما افناہ, وعن شبابہ فیما ابلاہ, وعن مالہ من این اکتسبہ و این انفقہ و ماذا عمل بما علیمہ. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر لے, کیا ہم حساب کتاب کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے یقینی طور پر تیاری کر چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حساب کی فکر لگا دے. اب آگے حضرت عیسیٰ کی بات ہے جو پارے کے آخر, سورت کے آخر تک چلے گی, کہ سارے انبیاء تو ہوں گے ہی ہوں گے, عیسیٰ سے تو الگ سے بھی پوچھا جائے گا کیا. اور یہ جو آیت اوپر گزری نا, اسی پہ آپ کو پیچھے بھی سنا چکی ہوں کہ کیسے حضرت نوح کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام دیا, تو کہیں گے جی اللہ تعالیٰ میں نے دیا, 950 سال تبلیغ کی, اچھا گواہ لاؤ. امت سے پوچھیں گے نوح علیہ السلام آئے تھے, تو صاف مکر جائیں گے. نہیں دیکھیے, جنہوں نے دنیا میں نبیوں کی بات نہیں مانی نا, وہ وہاں بھی نہیں مانیں گے, وہ وہاں صاف منہ پہ انکار کر دیں گے, مکر جائیں گے, کہیں گے نہیں کوئی نوح نہیں آیا. پھر حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے گواہ پیش کرو, تو امت مسلمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم. یا دیکھیں, عیسیٰ کے بعد ابن مریم کہہ کر نصارہ کے عقیدے کو درست کیا کہ وہ سن آف گاڈ نہیں ہے بلکہ سن آف میری ہے. اسکر نعمتی علیکا، یاد کرو میری نعمت جو تم پر ہے۔ کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت۔ اور باقی اگر جمع میں ہوتا یا نعمت، تو پھر وہ ساری نعمتیں جو بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے اوپر اللہ کی طرف سے تھیں۔ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، اور تیری ماں پر جو نعمتیں تھیں، جو احسانات تھے۔ ماں پر کیا تھے؟ کہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیکل کی خدمت کے لیے چنا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں ان کو رکھا، فرشتے ان کے پاس آتے تھے، بن موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے، پھر ان کو بن شوہر کے بیٹا دیا۔ یہ ساری چیزیں حضرت مریم کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ رکوع پورا کا پورا ایسا ہی ہے جیسے سورۃ آل عمران کی آیتوں میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے۔ کیا تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت عیسیٰ پر؟ اس ایتو کبیرو ہل قدس، جب تجھے مدد دی پاک رخ کے ساتھ، یعنی تجھے اسٹرانگ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوتے تھے وہ در حقیقت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے ہوتے تھے۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں بھی۔ مہد سے مراد وہی بچپن کا کلام ہے جو سورۃ مریم میں شروع میں ہم پڑھیں گے، اور کہولت سے مراد وہ کلام ہے جو دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد کریں گے، یعنی قرآن اور سنت کی تبلیغ۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب سکھائی تجھ کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل۔ یہ چار چیزیں کیا آپ کو یاد آ رہی ہے؟ بالکل یہی لفظوں میں ہم کر چکے ہیں۔ تورات تو تورات سکھائی تھی، ابتدائی دور میں انہوں نے تورات ہی کی تبلیغ کی تھی، پھر انجیل ان کی زندگی کے آخری خطبات کا مجموعہ، تو پھر الکتاب اور حکمت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ الکتاب اور حکمت کب ہوگی؟ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، کیونکہ جب پہلی دفعہ آئے تھے تب تو یہ دونوں چیزیں موجود نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ دیں گے قیامت کے دن۔ وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندوں کی صورت، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو پھونک مارتا تھا اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو ہو جاتا تھا وہ اڑنے والا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، اور تو اچھا کرتا تھا مادر زاد اندھے کو، یعنی بون بلائنڈ، وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوتے تھے، ولبرسا، اور کوڑی کے مریض، کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے لیپرسی، بیزنی، میرے حکم سے۔ یعنی یہ سب بظاہر لگتا تو یہ تھا کہ آپ کر رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا اذن تھا۔ واستخرج الموتى بإذنی، اور جب تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب روکا میں نے، کتنا پیارا لفظ ہے، کفّا یا کفّو، وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے کہ کفّو ایدیکم، کہ ہاتھ روکے رکھو، یعنی میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عَنْكَ، تجھ سے، کب؟ جب انہوں نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی۔ بنی اسرائیل نے بہت دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، اور بالآخر پھر انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے مل کر ان کو قتل کی کوشش کی، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا دیا۔ سب باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو لے کر آیا ان کے پاس نشانیاں۔ کون سی نشانیاں؟ وہی جو معجزات کی شکل میں ان کو دی گئیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی بجائے کہ آپ نبی ہیں، لوگوں نے کیا کہا؟ فقال الذین کفروا منہم، پس کہنے لگے وہ لوگ جو کافر تھے ان میں سے، اشارہ ہے یہود کی طرف، بنی اسرائیلی، ان ھذا الا سحر مبین، یہ ہے ان کا جملہ، کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، یعنی یہ مردوں کا زندہ ہونا، کوڑی کا ٹھیک ہونا، یہ سب کچھ اصل میں جادو ہے، کوئی بھی اس میں اور بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں تم یہ سب کچھ جادو کی وجہ سے کر رہے ہو۔ کتنی واضح باتیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ دہرا دی۔ پیچھے جہاں آئیں تھی سورۃ آل عمران میں بالکل یہی آیتیں، تو وہاں حضرت عیسیٰ کی زندگی میں یہ باتوں کا تذکرہ تھا، یہ ہوا یہ ہوا، یہاں قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہو کے یہ ساری باتیں دہرائے جانے کا ذکر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ جب لوگ دنیا میں ایک بات کو سننے کے باوجود نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ لوگوں کو قیامت کے میدان میں وہ ساری باتیں دہرا دے۔ آپ ذرا امیجن کریں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، بہت بڑا میدان ہے، سارے کرسچنز موجود ہیں، द सेवियर के नाम पे, सन ऑफ गॉड के नाम पे, जीसस गॉड, आई लव जीसस की नारे लगा रहे थे, और वही जीसस आज कटहरे में खड़े अल्लाह के इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। पाँव के नीचे से ज़मीन नहीं निकल जाएगी कि तुम किसकी उम्मीद पे थे, वो तो खुद मेरा बंदा है। इससे अल्लाह ताला का बेनियाज होना भी पता चलता है। या याद रखिए कि नबियों की कोई ये शान नहीं घट रही, क्योंकि हिसाब और चीज़ है, अजाब और चीज़ है। अल्लाह को पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ नहीं किया, नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ताला उन लोगों को शर्मिंदा करने के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी जीसस के नाम पे लगा दी, ये सोचकर कि जीसस तो खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं, तो कल क़यामत के दिन उनकी रुसवाई होगी। फिर अल्लाह ताला का सिलसिला कलाम जारी है, और आप इन आयतों को सुनते वक्त सोचें कि ये मैदान माशर में जाके हमने दोबारा सुननी है बातें, हम सब के सामने ये मामलात हो रहे होंगे। वाइज़ अवहई तो इलल हवारी ही ना, और जब मैंने वही की हवारियों की तरफ। अब ये मैं के लफ्ज़ को भी समझ रहे हैं, मुतकल्लिम है ना, वाहिद मुतकल्लिम, अल्लाह ताला अपनी तरफ ले रहे हैं, मैंने किया, मैंने कहा, मैंने रोका। सच्चाई का यकीन आता है कि अल्लाह ताला कैसे नबियों के साथ मामला करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब मैंने वही की, वही का लफ्ज़ दो मानों में आता है, पीछे हम देख चुके, एक तो नबूवत का एक इम्तियाज़ है वही, जिसमें फरिश्ते का आना और बात करना, लेकिन इसका आम मानी क्या होता है, चुपके से बात करना, इशारा, विस्परिंग। हवारियों को कहा, मुफस्सरीन ने इस पे दो बातें की, कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि हज़रत ईसा के हवारी और हवारी यून हवारी की जमा है, और हवारी कहते हैं हज़रत ईसा के साथियों का लकब है, जैसे कि नबी सल्लम के साथियों का लकब सहाबी है, और हौर से है, और सफ़ेदी को कहते हैं सफ़ेद दिल वाले लोग, ज़ाहिर और बातिन में जो मुखलिस दोस्त होता है उसको भी अरबी में हवारी कहते हैं, और अम्बिया के ख़ास तौर पर जानसार और इतात गुजार जो साथी होते हैं उनको हवारी कहा जाता है। तो ये बाज़ कहते हैं कि ये बाद में नबी बनाए गए थे, लेकिन बाद में नबी नहीं बनाएंगे होंगे, इसलिए कि हज़रत ईसा के और नबी सल्लम के बीच में कोई नबी नहीं है। तो यहाँ फिर हवारी से मुराद दिल की बात है, कि आपके भी दिल में बैठे बैठे कोई ख्याल नहीं आ जाता नेकी का, अच्छे काम का, बुरे का, किसी की मदद का, किसी का साथ देने का, किसी को झुटलाने का। तो यहाँ यही मुराद है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुखालफतों के तूफ़ान खड़े हो गए और वक्त का बादशाह तक आपका दुश्मन हो गया, तो जब लोगों को एक हकीकत बिल्कुल ना नज़र आने लगी, तो मैंने हवारियों के दिल में ये बात डाल दी, क्या, अना मिनू बी व बी रसूली, कि तुम मुझ पर ईमान लाओ और मेरे रसूल पर लाओ। ये है अल्लाह की शान, जहाँ बहुत अंधेरा होता है ना वहाँ रोशनी कर देते हैं, जहाँ बहुत सारी मुखालफतें और इतनी ज़्यादा हैं कि लोग जान लेने को आ गए, तो अल्लाह कुछ लोगों के दिल में डाल रहा है कि जाओ तुम ईमान लेके आओ, जाओ तुम इसको मानो, जाओ तुम इसका साथ दो, जाओ तुम इसको लोगों के सामने सच्चा कहो। और ये अल्लाह की एक ख़ास रहमत होती है। अमूमन लोग वो बोलते हैं जो लोग बोलते हैं, लोग इर्द गिर्द से बहुत मुतासर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन आयात में क्या सिखा रहे हैं कि जिसका दिल अल्लाह ने बांध दिया ना, वो सारी दुनिया एक तरफ हो गई लेकिन वो दूसरी तरफ होगा, जैसा कि हज़रत ईसा के हवारियों के साथ हो रहा है। 10-12 के करीब नाम आते हैं इनके, सिर्फ थोड़े से थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों में डाला कि ये वक्त का बादशाह सामने खड़ा है, दुश्मन है, जान ले रहा है, लेकिन तुम डट जाओ। आलू क्या जवाब दिया होगा आगे, नहीं अल्लाह डर लगता है, सारे तो कुछ और करें हम ये करें, सारे तो मुखालिफ हैं, क्या ये झूठे हैं, हो सकता है ईसा का ही कसूर हो, और तभी तो बादशाह अब उसकी जान भी ले रहा है। नहीं, आलू आमन्ना, हम ईमान लाए, मान गए, हमारा दिल मानता है कि ये सच है, हम इसकी सच्चाई को मानते हैं। वशखद बिअन्ना मुस्लिमून, बस तू गवाह रहे कि हम फरमा बरदार हैं। क्या कहा कि अल्लाह तू गवाह रहे कि हम मुसलमान हैं, ये क्यों नहीं कहा कि वशखद बिअन्ना नसारा, हाँ अपना नाम क्या बता रहे हैं ये लोग, मुस्लिम। इससे पता चलता है कि उस दौर तक भी क्रिश्चियनिटी या नसरानियत, ईसाइत, ये नाम मुतारिफ नहीं हुआ था। ये बात की बातें हैं, जैसे इस वक्त नबी सल्लम के कई सौ साल के बाद लोगों ने कुछ नाम रखे ना, जो आज के दौर पे बहुत मारूफ हो चुके इस्लाम के नाम पे, हनफी, शाफई, वहाबी और इस तरह के। अल्लाह के नबी के दौर के लोग ख़ुद को मुसलमान ही कहते थे, बिल्कुल इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के जो लोग थे, जैसे ये हवारी, ये मुसलमान कहलाते थे। ان کے دنیا سے جانے کے بعد دوسرے نام بدلے۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہدایت کی کتاب لوگوں کی زندگی سے محو ہو جاتی ہے نا، تھوڑی دور ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اندھیرے چھانے لگتے ہیں، اور یہ اندھیرے کب چھٹیں گے؟ جب کتاب عام ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ کو ان کی زندگی کا ایک واقعہ یاد دلا رہے ہیں، اس قال الحواریون، اور جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا عقیدہ دیکھ رہے ہیں حواریوں کا؟ کہ مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، کا کیا کر سکتا ہے تیرا رب، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ نازل کرتے ہم پر آسمان سے ایک خوان۔ یہاں دو باتیں، ایک لفظ حل یستطیع، کیا کر سکتا ہے، کیا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک تھا؟ نہیں، شک نہیں تھا، بلکہ یہاں یستطیع کا معنی تین مختلف معنوں میں آتا ہے۔ نمبر ایک، ارادہ، حل یستطیع اصل میں کیا ہے، حل یرید، کیا ارادہ رکھتا ہے تیرا رب، کیونکہ کسی کام کا کر سکنا اور بات ہوتی ہے اور اس کا ارادہ رکھنا اور بات ہے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے زمین کی گود کے اوپر اتنی سبزیاں اناج پھل اگا دیے، آسمان سے بارش برسا دی، تو کیا وہ آسمان سے ایک سجا سجایا دشت جس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں لا سکتا؟ بالکل لا سکتا ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ کیا اللہ کا ارادہ ہے۔ دوسرا، اس کے اندر حل یستطیع کا معنی کیا آتا ہے، حل یطیعو، کیا وہ ہماری بات مانے گا، یعنی ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ مانے گا، جیسے بچے کہتے ہیں ممی پلیز آپ مجھے آئس کریم لے دیں گی، کیا آپ مجھے آئس کریم لے کے دے سکتی ہیں، یہ جملہ جو سکتی ہیں، یہ یستطیع ہی کا لفظ بولتے ہیں نا، تو اس وقت بچے کا کیا خیال ہوتا ہے کہ ماں لے سکتی ہے کہ نہیں، مراد کیا ہوتا ہے کہ مجھے لے دیں، کیا میں آئس کریم کھا سکتا ہوں، وہی مانی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ ہماری یہ بات مان لیں گے، کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں۔ تیسرا، یہاں استطاعت ہی کے معنوں میں ہے، تو پھر مراد کیا ہے کہ اطمینان قلب کے لیے، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو آسمان سے خوان اتارتا ہے، اس کو اترتا دیکھ کر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعی تو آسمان سے کھانے کو اتار سکتا ہے۔ اتنا خوبصورت انداز ہے نا، حل یستطیع ربک، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اپنی زبان میں کہے کہ آپ مجھے یہ فیور دے سکتے ہیں، کیا یہ میں کام کر سکتی ہوں، ہاں۔ اور مائدہ کا جو لفظ ہے نا، یہ میم، یا اور دال سے، یہ وہی لفظ ہے جو آپ کے میدے میں ہوتا ہے، میدہ، آٹا، روٹی، ہاں، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مائدہ، اور دسترخوان کے لیے بھی، یعنی دسترخوان، ٹیبل کلاتھ، اس کے اوپر جس پہ کھانا چنا جاتا ہے، کوئی ٹرے، کوئی ایسی چیز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے یہ کھانا اتارے؟ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایسے مطالبے نہ کرو۔ کیوں؟ دیکھیے کہ مطالبے منوا کے کوئی کام کروانا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں کہ لوگ معجزے مانگیں۔ کچھ لوگ معجزے پڑھتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، کچھ نے 12 بیویوں کے معجزے، کچھ نے بی بی فاطمہ کا معجزہ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ معجزے کہنے، پڑھنے، مانگنے کی بجائے وہ کام کر لے کہ جس کے بعد اللہ کی مدد آئے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی معجزہ مانگ لیا جاتا ہے نا، پھر اس کو نبھا نہ سکے، تو پھر اس کے بعد بندے کی پکڑ بڑی آتی ہے۔ آج کے دور میں چونکہ نبی نہیں ہے، تو کوئی اس طرح کھل کے تو معجزے نہیں مانگتا، لیکن میں نے کچھ لوگوں کی ایک عادت دیکھی ہے، خود ہی اللہ سے جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ، اگر میں آپ کی نظر میں سچی ہوں نا، تو بس میرا یہ فلاں کام ہو جائے۔ مثال دیتی ہوں کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے خیال میں یہ میں اچھا کام کر رہی ہوں نا، تو ایسا کر دے کہ، کیا مثال دوں آپ کو، کوئی آپ خود ہی سوچ لیں۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کی نظر میں یہ قرآن پڑھنا پڑھانا بہت اچھا ہے نا، تو بس آج رات تک مجھے یہ کوئی کسی کی زبان سے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اچھا کام ہے، آج رات کو میرے شوہر آئیں اور کہیں کہ تم نے یہ اچھا کام کیا۔ اس طرح کی لوگ اٹکلیں رکھتے ہیں۔ اچھا، کبھی مجھے بھی ایسے لگتا تھا، بہت پہلے کی بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے، کہ جب اس طرح سے انسان نیا، وہ مجھے لگتا ہے وہ عمر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کچے پن کی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی بات سوچتی تھی نا کہ اچھا یہ اچھی ہے کہ نہیں، تو میں کہتی تھی اچھا اللہ تعالیٰ یہ اچھی نا، تو میرے ابو کے منہ سے یہ بات ہو جائے، ابو مجھے یہ کہہ دے یہ اچھا ہے، اگر وہ کہہ دیں گے تو میں مان لوں گی اچھا، اور وہ نہیں کہیں گے تو میں سمجھوں گی نہیں اچھا۔ تو یہ کہنا بالکل اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ یقین کریں شیطان ایسے بندے کو ٹریپ کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے پتہ نہیں کس بارے میں اپنے کوئی دین کا کوئی ریچولس تھا، غالباً نماز روزہ تھا یا کوئی اور تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ واقعی سچی چیز ہے نا تو بس یہ چیز پہ میرے سامنے کوئی آ کے کہہ دے یا مجھے اس کا پتہ چلے، اور بہک گیا تھا وہ، کیونکہ نہ وہ ہونی تھی نہ تھی۔ کئی شیطانوں کو موقع مل جاتا ہے جب ہم اس قسم کی اٹکل پچو کر رہے ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے رہے، جو صحیح ہے وہ ٹھیک ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا، کوئی غلط کام کرتے ہیں، مثال ہے کوئی کہ میں استخارہ کر لوں کہ میں فلم دیکھوں کہ نہ دیکھوں، اب ذرا آپ سوچئے، اس کے بعد پھر بھی فلم دیکھی تو آپ کہتے ہیں دیکھا میں نے استخارہ کیا تھا۔ تو یہ سارے جوڑ توڑ نہ کیا کریں، ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں، جو سامنے دکھتا ہے نا اس کو لے لیں۔ تو اللہ سے اس طرح کے معجزے اور اس طرح کی منتیں مت مانیں کہ جس سے اپنا دین اور ایمان بھی بگڑ جائے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرا دیا کہ دیکھو یہ معجزہ نہ مانگو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے معجزے مانگنے تو آپ ان کو خاموش کرا دیتے تھے، کیونکہ جب کوئی قوم معجزہ مانگ لیتی ہے تو پھر وہ کام نہ کرے تو وہ پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، تو قالو وہ کہنے لگے نورید ان ناکل منہا، لاجکس دے رہے ہیں کہ اپنے اس کھانے کے مانگنے کی وجوہات، مختلف وجوہات دے رہے ہیں۔ پہلی وجہ کیا کہ ہم اس سے اپنی بھوک کا علاج کرنا چاہتے ہیں، کھائیں گے، اور کھانے پینے کا شوق سب کو ہی ہوتا ہے، کھائیں گے اس کو۔ دوسری بات وتطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے، یعنی اس معجزے کے مشاہدے کے بعد ہمارے دلوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی۔ اور تیسری وجہ ونعلم ان قد صدقتنا، ہم یہ جان لے کہ آپ نے جو کچھ ہمیں کہا وہ سچ ہے، یعنی مراد ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کی بات اللہ تعالیٰ موڑتا نہیں ہے، آج کی زبان میں کہ آپ کی بات اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے۔ اور آخری بات وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پہ گواہوں میں سے، ہم اس بات کے گواہ بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے کہنے سے کر لیا۔ اور جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے، علم الیقین کے درجے پہ یہ معاملہ آئے گا، عین الیقین، علم الیقین، تو بس کل پھر دوسروں کو بھی بتا سکیں گے کہ عیسیٰ سچا نبی ہے اور اس کے کہنے پہ آسمان سے کھانا اتر گیا تھا۔ اب اس بات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے آتے ہیں، قالا عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، کیا کہا؟ اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب۔ خوبصورت انداز ہے، عموماً دیکھیے یہ دو مختلف لفظ ہیں، قرآنی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ عموماً لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں اپنے قرآن پاک کے صفحوں کو پلٹے تو اکثر دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا، رب اغفر لی، رب ہب لی من الصالحین سے ہوتی ہیں، اور اللہم سے اکثر مسنون دعائیں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں دونوں جمع ہو گئیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ادب اور بات کرنے کا انداز۔ اور یہ جو لفظ اللہم ہے نا، یہ اصل میں یا اللہ تھا، اے اللہ ایڈریس کرتے تھے، لیکن یا کے لفظ کو گرا دیا، حرف ندا تھا جو، اور آخر میں دو میم بڑھا دیے۔ اصل میں یہ ایک قسم کی شدت پیدا کرنے والا انداز ہے، اللہم، ایسے لگتا ہے دل کے اندر سے یہ لفظ اٹھتا ہے، اللہم، اے اللہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل کر ہم پر آسمان سے ایک خوان، تکون لنا عیدن، تاکہ ہو وہ دن ہمارے لیے عید کا۔ عید یہاں تو خوشی کے معنوں میں آیا ہے، لیکن اس کا روٹ اگر آپ دیکھیں نا تو آدا یعودو عیدن، پلٹ پلٹ کر آنا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا سود کی آیتوں میں، ومن آدا فینتقم اللہ، نہیں یہ اس میں آیا تھا، شکار کی باتوں میں آیا تھا، کہ جو اس حکم کو سن کے بھی پھر دوبارہ یہ کام کرے گا تو اللہ اسے انتقام لے گا۔ تو عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر سال گھوم گھوم کے آتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن وہ خوشی دین کے رنگ پہ منائیں گے تو پھر وہ خوشی پہلے دلیل مانگے گی۔ بعض لوگوں نے اس ایک لفظ پہ یہ تفسیر کی، میں نے کہیں پڑھ رہی تھی تو میں ہنس بھی رہی تھی، کہ واقعی لوگ قرآن پاک سے کئی چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو خوشی منانی چاہیے، تو انسانوں کو تو سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملی، تو لہٰذا یہ دلیل ہے جشن عید میلاد النبی کی۔ جتنے لوگ عید میلاد النبی کے نام پہ 12 ربیع الاول کو کچھ کرتے ہیں، وہ انہی آیات کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے عیسیٰ کے دور میں یہ کہا۔ اب بتائیں کہ کوئی اس کا ٹیکس سے کوئی تعلق ہے؟ اور اللہ کے نبی کا جشن ولادت منانا صرف خوشی کی بات نہیں، وہ دین کا بھی ایک حصہ ہے۔ اس پہ الگ ٹاپک ہے، اگر کوئی اپنی وضاحت کے لیے سننا چاہے کہ اللہ کے نبی کا جشن ولادت منانا اور اس کی کیا حیثیت ہے، وہ اس وقت ٹاپک نہیں، لیکن اشارتاً بتا رہی ہوں کہ ذرا جب بھی کبھی کوئی بات میں انشاءاللہ آپ تفسیر پڑھیں گے، اس سے فائدہ لیں گے، تو ذرا کان کھول کے سنا کریں اور ذرا غور سے سنا کریں۔ اب اس وقت چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، اس وقت تو آپ کو کچھ پڑھنے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ آپ اس ایک سمپل سی تفسیر کو لے لیں جس وقت ہم کر رہے ہیں، لیکن جب انشاءاللہ زندگی میں اور موقع آئیں گے، آپ کا دل خود آپ کو گواہی دے گا کہ کہاں کہاں لوگوں نے ان چیزوں میں اضافے کر دیے۔ ہاں، خوشی کا دن ہے، کھائیں پئیں، وہ ساری روایتیں کہاں گئیں کہ جو اللہ کے نبی نے مدینہ لوگ کو کہا کہ ہماری تو صرف دو عیدیں ہیں، اور ایک وہ عید ہے جو عید الاضحیٰ کی صورت میں ہم مناتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت کو سمجھتے ہوئے، اور دوسری عید الفطر جو روزے رکھنے کے بعد اس کی ایک خوشی کے موقع پہ مناتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی بات کہ آپ اس کو بھی عید میلاد النبی کہیں گے، تو کیا باقی دنوں کی طرح اس دن بھی روزہ حرام ہے؟ کیونکہ ان دو عیدوں پہ تو روزہ حرام ہے، ایسا تو نہیں؟ کیا دو عیدوں کی طرح اس دن بھی کوئی خطبہ ہوگا نماز کے سے پہلے یہ عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو دین کے اندر بے سمجھے بے سوچے سمجھے اضافے کرنا یہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا بن جائے، لی اولینا و آخرینا، ہمارے پچھلوں اور اگلوں کے لیے، مراد یہ کہ سب کے لیے، جو اس سے پہلے تھے جو اس سے بعد تھے، ان سب کو اس سے خوشی ہوگی۔ واہ یتمن کا، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہوگی۔ اب بتائیے کہ کیا آسمان سے خوان جس میں کھانا پینا سبزی مچھلی گوشت ہو، وہ اتر کے دیکھنا ہی ایک نشانی ہے؟ لوگوں کو یہ فصلوں کی صورت میں اللہ کی نشانیاں نہیں دکھتی؟ کیا آسمان سے برف کا اور اولوں کا گرنا گرانا یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے۔ ہاں، انہوں نے نشانی کس کی مانگی تھی؟ کہ اللہ تیری قدرت کی اور میری نبوت کی یہ نشانی ہوگی کہ تو قادر ہے اس پہ اور میں تیرا نبی ہوں۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور روزی دے ہم کو اور بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ انی منزلہا علیکم، بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں تجھ پر، یعنی تمہارے اس کہنے پر یہ میں اتار سکتا ہوں۔ منزل اتارنے والا، فائل ہے یہ لفظ سمجھیے گا، ورنہ تھوڑی سی تفسیر بدل جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس کو اتار رہا ہوں، کہا نہیں، میں اتار سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے، لیکن یاد رکھنا، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر تم میں سے اس کے بعد کوئی ناشکری کرے گا تو فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، پھر میں اس کو عذاب کروں گا ایسا کہ لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ نہ میں نے کسی اور کو عذاب کیا ہوگا کسی اور کو جہان میں سے۔ بس یہاں تک بات ہو گئی، اس سے پتہ نہیں چلا کہ کیا وہ نازل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس پہ مفسرین میں دو رائے ہیں۔ پہلی بات دیکھیں کہ ہمارا اس سے کوئی ظاہری طور پہ عمل کا تعلق نہیں ہے، اترا تھا کہ نہیں اترا تھا، سیم بات ہے۔ جو کہتے ہیں اترا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اترا تھا، اس کے بعد انہوں نے ناشکری کی، جیسے کہ منو سلوا کی ناقدری کی تھی بنی اسرائیل نے، تو نصارہ نے اس کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا تھا۔ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ان پہ اتنا زبردست عذاب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ دوسری رائے جو مفسرین کے جو زیادہ سٹرونگ لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اترا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن لی کہ میں تو اتار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اتاروں گا، یہ نہیں کہا کہ انی ینزلو بلکہ منزلوہا، میں اتارنے والا ہوں، اتار سکتا ہوں، یعنی میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ پھر اگر انکار ہوا تو عذاب ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اتنی بڑی بات سنی تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا اتاریے، اس لیے کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ مطالبے کرتے رہیں، کیونکہ ایمان لانے والے مطالبے کر کے ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے، جنہوں نے ماننا ہے نا، وہ بغیر شعبدوں کے مان جاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کئی کوششیں کرتے ہیں، ان کو پریزنٹیشنز دکھاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، آپ ان کو انویٹیشن دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ نشانیاں دیکھیں، دین کی طرف آئیں، نہیں آتے۔ وہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ جیسے جن کا دل ہدایت کی طلب میں سچا ہوتا ہے یا جو اپنے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر چکے ہوتے ہیں. تو میں نے تو یہ چیز پرسنلی آزمائی ہے. آپ کوشش کریں لوگوں تک بات پہنچائیں, لوگ زیادہ آئیں, کوئی اسپیشل پروگرام ہے, کوئی سورت کی تکمیل ہے یا کوئی عید ہے یا رمضان کا ہے, الحمدللہ اچھا ہوتا ہے. لیکن سارے فوراً نہیں آتے, یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس وقت دل میں رکھ لیتے ہیں ہم آئیں گے, پھر وہ اس کے آگے آتے ہیں. نقصان کبھی نہیں اس کام کا ہوتا, لیکن صرف معجزے اور شوبدہ بازیوں سے دین کی طرف لوگ نہیں آتے. کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر اس معجزے کے ساتھ لوگ آئیں گے نا تو پلٹ بھی اتنی جلدی جائیں گے. جو صرف پمپ اینڈ شو دیکھ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں نا, وہ پلٹ بھی جاتے ہیں. اور جو تن پہ کوڑے کھا کے اور کوئلوں پہ لٹائے گئے وہ آئے تو وہ پلٹے نہیں. تو جو دین کو اپنے شعور سے سمجھے گا, اسلام کی طرف خوشی سے آئے گا, اس کو یہ بات واضح ہوگی. باقی بہرحال اگر آیا بھی تھا تو اس میں اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. جنہوں نے کہا آیا تو انہوں نے اس کی لمبی تفسیریں کی ہوئی ہیں, بہت کچھ جس کی اس وقت ضرورت نہیں. ہم سب بس اپنے لیے یہاں عمل کی بات نوٹ کر لیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے کہ جن کو بعد میں خود بھی نہ نبھا سکے. قوم سمود نے اونٹنی مانگی تھی کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے. اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ ماں کا پیٹ پھٹتا ہے اور بچہ نکل آتا ہے تو پہاڑ میں سے اونٹنی کے نکلنے میں کیا مشکل ہے, لیکن اونٹنی نکلی تو اس کے تقاضے نہیں پورے کر سکے. آخر اس کی خود ہی مارنے کی اور قتل کی کوشش شروع کر دی, اللہ نے عذاب دے دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے بس دل کی گہرائیوں سے ہماری طرف آئیں. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.